السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک کی ایک مسجد میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. وائس آف امریکہ کی پشتو زبان کی سروس ڈیوا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر حیبت اللہ اخند کے بھائی مولانا حمداللہ بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعے کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جموں و کشمیر کے متنازع علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اقدامات پر مشاورت کرے گی, جس کی درخواست پاکستان نے کی تھی. امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت مارشل لاء لگایا جا چکا ہے, اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبرہ اقدامات کیے گئے ہیں. بھارتی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے میں عائد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی. بھارتی سپریم کورٹ نے جمعے کے روز کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر انورادھا بھاسن کی اپیل پر سماعت کی, جس میں انہوں نے پچھلے 12 روز سے بھارت کی طرف سے کشمیر پر نافذ سختیوں کو چیلنج کیا تھا. اور امریکی خبرساں ادارے سی این این کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز متوقع طور پر قومی سلامتی کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کر رہے ہیں, جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا. اور فراڈ کے جرم میں قید کابل بینک کے سربراہ کو رہا کر کے انہیں گھر پر حراست میں رکھنے پر امریکہ نے حکومت افغانستان پر سخت تنقید کی ہے. میانمار اور بنگلہ دیش آئندہ ہفتے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں کی وطن واپسی کا آغاز کریں گے. اور اسرائیل نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکی کانگریس کی 2 خواتین ارکان میں سے ایک کو اسرائیل کے مغربی کنارے میں جانے کی اجازت دے دی ہے. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک کی ایک مسجد میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. وائس آف امریکہ کی پشتو زبان کی سروس ڈیوا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر حیبت اللہ اخند کے بھائی مولانا الحمداللہ بھی شامل ہیں. تاہم حکومت یا طالبان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق کچلاک کے علاقے کلی قاسم کی ایک مسجد میں تقریباً 2:55 پر دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں وہاں موجود افراد زخمی ہو گئے, جبکہ مسجد کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا. دھماکہ خیز مواد امام مسجد کے ممبر کے نیچے نصب کیا گیا تھا, جس کے پھٹنے سے ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے. دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا, جبکہ جائے وقوع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعے کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جموں کشمیر کے متنازع علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اقدامات پر مشاورت کرے گی. اس اجلاس کی درخواست پاکستان نے کی تھی. ادھر اسلام آباد نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر نئی دہلی سے احتجاج کیا ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے. امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت مارشل لاء لگایا جا چکا ہے, اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبرہ اقدامات کیے گئے ہیں. ریچرڈ باؤچر سن 2001 میں امریکی مندوب کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر مذاکرات میں شریک رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ کشمیر میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور فسادات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے سے بھارت پاکستان پر سرحد پار سے دہشت گردی کا مزید الزام نہیں لگا سکے گا. سابق امریکی سفیر کے مطابق بھارتی اقدام تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے, اور کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پر آزادانہ آمد و رفت, استصواب رائے, خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ آیا یہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ایک بدترین اقدام ہے۔ بھارتی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے میں عائد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جمعے کے روز کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا بھاسن کی اپیل پر سماعت کی، جس میں انہوں نے پچھلے 12 روز سے بھارت کی طرف سے کشمیر پر نافذ سختیوں کو چیلنج کیا تھا۔ اخبار دکن کرونیکل کے مطابق بھاسن کے ایک وکیل نے ججوں کے پینل کو بتایا کہ مواصلاتی نظام فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے تاکہ صحافی وہاں اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ اور بھارتی کنٹرول کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ آج سے ریاست میں نافذ پابندیاں بتدریج اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی پرامن ماحول میں ہوئی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں، جس کے پیش نظر پیر سے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ہر علاقے کی صورتحال کے مطابق پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ آج رات سے ٹیلی فون کے نظام کی بحالی کا عمل شروع ہو جائے گا اور اختتام میں ہفتہ زیادہ تر ٹیلی فون کام کرنا شروع کر دیں گے۔ امریکی خبر رساں ادارے سی این این کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز متوقع طور پر قومی سلامتی کے چوٹی کے مشیروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان کے آزادانہ انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ 28 ستمبر سن 2019 کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے تکنیکی تیاریاں جاری ہیں۔ آئی ای سی کے ڈپٹی ترجمان سید ذبیع اللہ سعادت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 35,000 بائیو میٹرک آلات اور بیلٹ پیپرز ستمبر کے شروع میں کابل کے مرکزی دفتر سے صوبوں کو بھیج دیے جائیں گے۔ فراڈ کے جرم میں قید کابل بینک کے سربراہ کو رہا کر کے انہیں گھر میں حراست میں رکھنے پر امریکہ نے حکومت افغانستان پر سخت تنقید کی ہے۔ مبینہ طور پر فراڈ کے مجرم کو ان کی سزا مکمل ہونے سے قبل ہی رہا کیا گیا ہے، جس کے بدلے میں وہ انتخابی مہم کے لیے عطیے کے طور پر لاکھوں ملین ڈالر دیں گے۔ امریکہ کا رد عمل اس کے بعد سامنے آیا ہے جب صدر اشرف غنی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ کابل بینک کے چیف ایگزیکٹو خلیل اللہ فیروزی کو خرابی صحت کی بنا پر جیل سے ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکی سفیر جوہن بیس نے جمعرات کے روز ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ افغان حکومت کا یہ اقدام اور کرپشن کے ملزموں کو سزا دینے میں ناکامی حکومت کے اس وعدے پر سوال اٹھاتی ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف جنگ نہیں کر رہی اور اس کے بدلے میں عطیات وصول کر رہی ہے، اور افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے ان الزامات کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کیا ہے کہ فیروزی کو انتخابی مہم کے لیے بھاری عطیے کے عوض رعایت دی گئی ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش آئندہ ہفتے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاؤں کی وطن واپسی کا آغاز کریں گے۔ یہ مسلمان آبادی میانمار کی ریاست راخائن میں تشدد کی کاروائیوں کے نتیجے میں نقل مکانی پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ بات میانمار کے حکام نے جمعرات کے روز بتائی ہے، جبکہ ایک برس قبل ہونے والی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اسرائیل نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے امریکہ کانگریس کی دو خواتین ارکان میں سے ایک کو اسرائیل کے مغربی کنارے میں جانے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اس سے پہلے انہیں انکار کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ آریہ دیری نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس خاتون رکن رشیدہ طلیب کو مغربی کنارے میں اپنی 90 سالہ نانی سے ملاقات کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اجازت دی جائے گی۔ وزارت کی طرف سے شائع کیے جانے والے ایک خط میں رشیدہ طلیب کا کہنا ہے کہ وہ پابندیوں کا احترام کرتی ہیں اور وہ اپنے اس دورے میں بائیکاٹ پر بات نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے انکار کیا کہ انہوں نے رشیدہ طلیب اور الہان عمر کو دورے کی اجازت نہ دینے کے لیے اسرائیل پر زور ڈالا تھا، جو فلسطینیوں سے اسرائیلی سلوک پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ جبل الطارق کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ ایران کی حکومت سے باضابطہ تحریری یقین دہانیوں کے بعد وہ اپنا کارگو شام میں نہیں اتارے گا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گریس ون نامی ایرانی سپر ٹینکر کو سفر جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ جبرالٹر کرونیکل نے 15 اگست کو ٹویٹر پر بیان دیا ہے کہ اس بنیاد پر جبرالٹر کے وزیر اعلیٰ فیبیان پیکارڈو نے حراست میں لینے اور جہاز کے سفر کو روکنے کا حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے تجویز دی ہے کہ ان واقعات سے نمٹنے کے لیے ذہنی امراض کے مزید مراکز بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو نیو ہیمپشائر میں انتخابی ریلی سے قبل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین اپنے یونس کے ساتھ، ہم منصور ملک کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعے کو بند کمرے میں ہونے والے اجلاس میں جموں و کشمیر کے متنازع علاقے سے متعلق بھارت کے حالیہ اقدامات پر مشاورت کرے گی، جس کی درخواست پاکستان نے کی ہے۔ ادھر اسلام آباد نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی پر نئی دہلی سے احتجاج کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ محمد جلیل دے رہے ہیں۔
بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر کی خصوصی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان نے بھارتی اقدامات کو زیر بحث لانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ جمعہ کو نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں سلامتی کونسل کے اراکین اس بابت یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بھارت کے حالیہ اقدامات کو سلامتی کونسل میں زیر بحث لایا جائے یا نہیں۔ اگرچہ پاکستان کی یہ توقع ہوگی کہ سلامتی کونسل جموں و کشمیر سے متعلق بھارت کے حالیہ اقدامات کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تاہم بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار دیپنکر بینرجی کا کہنا ہے،
سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ جو ہے یہ کلوز ڈور سیشن کیا ہے انہوں نے، تو ابھی جو پورا ورلڈ کا جو حالات ہے، جہاں ادھر ادھر سبھی جگہ میں ٹینشن چل رہے ہیں، اس وقت اور ایک نیا ایسا سچویشن کھڑا ہو گیا ہے کشمیر میں، جس میں کہ ابھی سبھی دیش یہ اپنے اپنے پالیسی کے مطابق ہی دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے الائنس اور اپنے سچویشن اور کس مطابق گلوبل الائنس چل رہا ہے، پارٹنرشپ بن رہا ہے۔ تو اس میں یہ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کوئی بات چیت ہو نہیں پائے گا۔
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی سے وابستہ نجم رفیق کا کہنا ہے،
انٹرنیشنل کمیونٹی صرف انڈیا کو تنبیہ کر سکتی ہے، اس کو اپنا ڈیسیژن بدلنے کے لیے پریشر نہیں کر سکتی۔
ادھر اسلام آباد نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی پر نئی دہلی سے احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیپا اور بٹل سیکٹر میں بھارتی فورسز کی کارروائی سے ایک فوجی اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس واقعے کے خلاف اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اسلام آباد نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے احتجاج پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ میں ہماری ساتھی ارم عباسی اس وقت نیو یارک میں ہیں، جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت تک کی کیا صورتحال ہے۔ جی ارم، بتائیے گا ذرا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں۔
جی بالکل، اس وقت میں اقوام متحدہ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، جہاں پر سلامتی کونسل کا جو ہے مشاورتی اجلاس آج منعقد ہے، اور اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ کیا تنازع کشمیر پر ایک اوپن سیشن کیا جائے یا نہیں. یہ آج کا جو کنسلٹیشن ہے یا مشاورتی اجلاس جو ہے یہ بند کمرہ اجلاس ہے جس میں مستقل ممبران جو ہیں وہ یہ طے کریں گے. پاکستان اور انڈیا جو ہے اس میں اوبویسلی شامل نہیں ہوگا, لیکن دونوں پاکستان اور انڈیا کے جو ریپرزینٹیوز ہیں یو این میں ان کے عملے جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور یہی امکان ہے کہ بریفنگ دی جائے گی کہ صورتحال اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیا ہے, جبکہ اب جبکہ انڈیا نے 370 آرٹیکل ریووک کر کے ان کا جو خصوصی آئینی حیثیت تھی وہ واپس لے لی ہے. تو اس صورتحال پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے یو این کے پریزیڈنٹ کو خط بھی لکھا تھا کہ اوپن سیشن بلایا جائے, لیکن اب یو این نے اوپن سیشن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا, اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کیا تنازع کشمیر کو لے کر یہاں پر جو ہے ایک اوپن سیشن بلایا جائے. یعنی بہت عرصے بعد جو ہے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر بات ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد 90 منٹ کی کہا جاتا ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے, لیکن آبویسلی صورتحال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اندر کیا بات چیت ہوگی, اور اس کے بعد توقع ہے کہ پاکستان کی جو امبیسڈر ملیحہ لودھی ہیں وہ میڈیا سے بات کریں گی, اور ان کے جو بھارتی کاؤنٹر پارٹ ہیں سید اکبر الدین ان کا بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ میڈیا سے آ کر بات کر کے.
نرم کس وقت شروع ہوگا یہ اجلاس؟
جی اجلاس عملے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور بند کمرہ اجلاس ہے, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بس اب سے کچھ منٹ میں یہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا.
بہت شکریہ ایرم عباسی آپ کا. تو یہ ہماری ساتھی تھیں وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی, جو خصوصی طور پر اس اجلاس کی کوریج کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز سے اسکول اور کالج کھل جائیں گے. پابندیاں الگ علاقوں سے الگ واقعات میں اٹھائی جائیں گی. رات سے ٹیلی فون بتدریج کام کرنے لگیں گے. ہفتے کے اواخر تک بیشتر ٹیلی فون چالو ہو جائیں گے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے چیف سیکرٹری بی وی آر سبرمنیم کے اعلان کے مطابق جمعہ کی نماز پرامن انداز میں ادا ہوئی. اس دوران کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, کسی ایک بھی شخص کی جان نہیں گئی, اور اس کا سہرا عوام اور سیکورٹی فورسز کے سر جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کی گرفتاری ضروری تھی, انہیں قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا. ادھر نئی دہلی میں وزارت داخلہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ لینڈ لائن, موبائل اور انٹرنیٹ پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ ضلع انتظامیہ کرے گی. ذرائع کے مطابق مواصلاتی بلیک آؤٹ چند روز اور جاری رہ سکتا ہے. گورنر ستیہ ملک نے سری نگر میں سول سیکرٹریٹ کو ہدایت دی ہے کہ سرکاری دفاتر آج سے معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں. دریاسنا سپریم کورٹ نے ایک ایڈوکیٹ ایم ایل شرما اور کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین کی الگ الگ عذرداریوں پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ وہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے حکومت کو مزید وقت دینا چاہتی ہے. چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ میں نے میڈیا رپورٹوں میں پڑھا ہے کہ لینڈ لائن اور براڈ لائن پر پابندی آج شام سے ہٹائی جائے گی. انورادھا بھسین نے میڈیا پر عائد پابندی کو عدالت میں چیلنج کیا ہے. انہوں نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا
There's a problem in printing from Srinagar because of the existing situation in Kashmir. My own office is not functioning. I am not in touch with a single bureau member of in Srinagar.
وہ کہہ رہی تھیں کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سری نگر میں اخبارات کی چھپائی میں مسائل ہیں. میرے اپنے دفاتر کام نہیں کر رہے ہیں. سری نگر میں اپنے بیورو کے ایک بھی فرد سے میرا رابطہ نہیں ہے. حکومت نے عدالت میں کہا کہ آئندہ چند دنوں میں کشمیر میں صورتحال بہتر ہو جائے گی, اور اس معاملے میں پیٹیشنرز کو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے. اسی درمیان محبوبہ مفتی کی بیٹی ثنا التجا جاوید نے وزیر داخلہ امت شاہ کے نام ایک سخت خط میں کہا ہے کہ کشمیری کو جانوروں کی مانند پجروں میں بند کر دیا گیا, اور انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. اس سے قبل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا
We haven't been allowed to get in touch with her. I'm not allowed to see her. There's been absolutely no communication because all landlines, cell phones, everything here is down.
التجا جاوید نے کہا کہ ہمیں اپنی والدہ سے ملنے یا انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. لینڈ لائن, سیل فون اور ہر چیز پر پابندی کی وجہ سے ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں. انہوں نے اپنے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں میڈیا سے دوبارہ بات کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں اور ابھی سہیل انجم بھی بتا رہے تھے کہ بھارتی کنٹرول کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ آج سے ریاست میں نافذ پابندیاں بتدریج اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی پرامن ماحول میں ہوئی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں، جس کے پیش نظر پیٹ سے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ہر علاقے کی صورتحال کے مطابق پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ آج رات سے ٹیلی فون کے نظام کی بحالی کا عمل شروع ہو جائے گا اور اختتام ہفتہ زیادہ تر ٹیلی فون کام کرنا شروع کر دیں گے۔ صورتحال کیا ہے اس میں ہم جاننے کے لیے کوشش کریں گے اور اپنے نمائندوں سے بات کریں گے اور کچھ رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ ابھی ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو ہمیں یہاں ہیوسٹن کے شہر سے عامر احمد خان نے بھیجی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ امریکی شہر ہیوسٹن میں جموں کشمیر کے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کی رپورٹ۔
نعرے لگاتے اور صدائے احتجاج بلند کرتے سکھ کمیونٹی کے ان مظاہرین کا موقف ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں، سکھوں اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی انتہا ہو گئی، عالمی برادری کو فوری ایکشن لینا ہوگا۔ سکھ کمیونٹی کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت اور سکھوں کے لیے آزاد خالستان ہی اب ان کے مسائل کا حل ہے۔
Our purpose today is to tell the world that the August 15, 1947 is not a freedom day for us the Sikhs as well as the Kashmiris.
مظاہرے میں شامل کشمیریوں کا موقف تھا کہ کشمیریوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں، بھارتی حکومت اور افواج نے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے، بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی اہمیت کا خاتمہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
This is the time they need independence from Indian army's hostility and brutality, and we are against this oppression and we want independence for Kashmiris. We want independence for every human being who is oppressed by Indian army.
دوسری طرف بھارتی کمیونٹی مودی حکومت کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی قوانین کا نفاذ ہوگا اور کشمیریوں سمیت تمام بھارتیوں کو یکساں حقوق حاصل ہو گئے ہیں۔
آج مودی جی اور سارے جو بہومت کی سرکار ہے انہوں نے مل کے، جو پنچایت سرکار ہے، سرپنچ ہے، ان کے ساتھ مل کے یہ نرنے کیا ہے کہ کشمیر کا ڈیولپمنٹ ہو اور کشمیر کا یووا آگے بڑھے، پروگریس کرے۔
عامر احمد خان، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکسس۔
اور امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درحقیقت مارشل لا لگا کر بھارت نے اپنی حکمرانی قائم کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق سے مبرہ اقدامات کر کے تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ وہ وائس آف امریکہ کے نمائندے امان اظہر سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد عاطف۔
بھارتی کشمیر میں آج جو ہو رہا ہے اس سے بھارت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟
کشمیر میں در حقیقت مارشل لا لگایا جا چکا ہے اور وہاں اس وقت انسانی حقوق سے مبرہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ کشمیر میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور فسادات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب وہ مزید ایسا نہیں کر سکتے۔ یقیناً پاکستان سے کشمیر میں کئی سالوں تک دراندازی ہوتی رہی ہے، اور بسا اوقات پاکستان کی حکومت نے ان اقدامات کو قومی پالیسی کے طور پر استعمال بھی کیا ہے، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر پر اپنی حکمرانی قائم کر لی ہے، اور نتیجتاً جو بھی پرتشدد کاروائیاں ہوں گی وہ بھارت کا مسئلہ ہے اور بھارت کی غلطی کے باعث ہوگا۔ یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمد و رفت، استصواب رائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بدترین اقدام ہے۔ اگر میں پاکستانی کے طور پر دیکھوں تو کشمیر کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اپنے ہاتھ کھینچ لوں تاکہ بھارت اور پوری دنیا کو دکھا سکوں کہ کشمیر کو تشدد پر کون اکسا رہا ہے۔
کیا حالات دوبارہ کشمیر کے پرامن حل کی جانب جا سکتے ہیں؟
جی نہیں، اور اس کی وجہ بھارتی اقدامات ہیں۔ عمومی اعتبار سے دونوں جانب پس منظر میں بات چیت شروع کرنے اور پہلے سے موجود فریم ورک پر کام کرنے میں دلچسپی موجود ہے، لیکن بھارت کی جانب سے اس اقدام اور ان ممکنات کو ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی ایسا سیاستدان یا فوجی نہیں ہے جو اس اقدام کو تسلیم کرے یا یہ کہ کشمیر پر دوبارہ گفتگو شروع کرے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں.
تو اگر آپ بھارت اور پاکستان کو ان حالات میں مشورہ دیں تو آپ کیا کہیں گے؟
پہلے تو میں بھارت سے کہوں گا کہ اتنے سخت مارشل لا سے اجتناب کریں جو انہوں نے لگا رکھا ہے. دوسری بات جس پر ہم نے گفتگو نہیں کی اور جو وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے وہ ہے کشمیر سے باہر کے لوگوں کو وہاں زمین خریدنے کی اجازت دینا. اس اقدام سے وقت گزرنے کے ساتھ کشمیر کی شناخت پر اثر پڑے گا جو کہ بھارت کی واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے. پاکستان کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ عسکری تنظیموں کی پشت پناہی کرے کہ وہ کشمیر میں پرتشدد کاروائیاں کریں, ایسا کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا اور بھارت سے کہنا چاہیے کہ یہ اب آپ کا مسئلہ ہے.
امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر کی گفتگو جو انہوں نے ہمارے ساتھی امان اظہر سے کی اور اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہے تھے محمد عاطف. ابھی ابھی ہمیں اطلاع آئی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے گفتگو کی ہے ٹیلی فون پر, اور ہمارے ساتھی یاسم علی رانا نے اس بارے میں وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور ان سے معلومات حاصل کی ہیں. آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اور آصم علی رانا سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں. جی رانا.
جی خالد صاحب, بالکل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جس میں مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت جو کشیدہ صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 20 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی, جس میں وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس حوالے سے اور وہاں پہ جو لاک ڈاؤن کی جو حال ہے اس پر پاکستانی موقف سے ان کو آگاہ کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, جس کے اوپر عالمی جتنے بھی رہنما ہیں ان کو اس حوالے سے فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. تقریباً 20 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی. شاہ محمود قریشی نے مزید بتایا کہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں جن میں سلامتی کونسل کے جو اہم ارکان ہیں وہ بھی ان کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ کی گئی ہے, ان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے. جبکہ افغانستان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں پاکستان امن عمل کے لیے مکمل پہلے بھی کردار ادا کرتا رہا اور مزید بھی کردار ادا کرتا رہے گا. آج کی جو امریکی صدر کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے. جی خالد,
بہت شکریہ آصم علی رانا آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں آصم علی رانا, جو بتا رہے تھے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان سے گفتگو کی ہے اور ان کی اس ٹیلی فونک گفتگو میں کشمیر میں جو بھارت نے اقدامات کیے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں بات چیت ہوئی اور یہ 20 منٹ تک جاری رہی.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
اور اب خبروں سے ہٹ کر ایک رپورٹ ہے جو ہماری ساتھی گیتی یارا انیس نے بھیجی ہے. پاکستان میں کچھ عرصے سے برانڈڈ اور ڈیزائنر کپڑوں کی نقل یا ریپلیکا کہلانے والے ڈیزائن فروخت ہونے لگے ہیں. ان کپڑوں کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے اور دکانداروں کے لیے یہ کتنا منافع بخش کاروبار ہے؟ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ میں.
کپڑوں کی بیشتر دکانوں پر لفافوں میں بند ایسے کپڑوں کی بھرمار ہے جن پر کسی مشہور برانڈ یا ڈیزائنر کا نام لکھا ہوتا ہے, لیکن ان کا اس ڈیزائنر اور برانڈ سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہوتا. وجہ, یہ تمام ڈیزائنز نقل شدہ ہیں, یا یوں کہیے کہ ریپلیکا, چاہے اصل ہوں یا نقل. لیکن خواتین آخر ڈیزائنر کپڑے خریدنے پر اتنا زور کیوں دینے لگی ہیں؟
آپ کو پتہ ہے خواتین اتنی زیادہ بزی ہو گئی ہیں اپنی لائف میں, ان کے پاس مارکیٹس میں جا کے ڈھونڈنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو وہ برانڈز کو اس لیے پریفر کرتی ہیں کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے.
ریپلیکا بھی خریدتے ہیں, کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ریپلیکا میں بھی ہمیں پرنٹ پسند آ جاتے ہیں تو ہم وہ خرید لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ برانڈڈ سے تھوڑے سستے بھی مل جاتے ہیں.
اور فرق ہوتا ہے اس میں کوالٹی میں, اسٹف میں, لیکن بہرحال ایک سال کے لیے وہ صحیح ہے.
دکانداروں کا کہنا ہے کہ کیونکہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے ریپلیکاز کی مانگ بھی دن بدن بڑھ رہی ہے.
آپ اوریجنل سوٹ لیتے ہو تو آپ کو کم سے کم سستے سستا سوٹ 3,500-4,500 میں ملتا ہے, وہاں پہ یہاں پہ آپ کو 1500 کا ایزیلی سوٹ مل جاتا ہے.
ڈیزائنز کے علاوہ ان کپڑوں کی پیکنگ تک اصل برانڈز کی نقل ہوتی ہے. اس سارے معاملے کے تیسرے فریق ہیں فیشن ڈیزائنرز. جب ان کے اوریجنل ڈیزائنز چوری ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ محسن سعید ایک جانے پہچانے فیشن ڈیزائنر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ریپلیکاز نے ایک غلط کلچر کو فروغ دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر انٹیلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہوں بھی تو وہ کتنے ڈیزائنز کو تحفظ دے سکتے ہیں.
ایک ڈیزائنر نے تو بہت محنت سے مہینوں لگا اس کی ریسرچ, اس کی ڈیولپمنٹ, پروٹوٹائپنگ میں سب پیسے ہیں لگتے ہیں, ان کی سب کی کاسٹ ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, محنت لگتی ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ معیار نیچے گرتا جا رہا ہے, لوگوں کو معیار کا فرق نہیں سمجھ میں آتا. ذہنی رویے تبدیل ہو رہے ہیں نا اس ریپلیکا بزنس کی وجہ سے.
دوسری طرف ڈمپل جیسے فیشن ڈیزائنر بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نقل کبھی اصل کو مات نہیں دے سکتی.
پہلے بہت برا لگتا تھا کہ ہمارے ڈیزائنز نکلے ہیں اور فوراً ہی کاپی ہو گئے, بٹ دین پھر کانفیڈینس اس لیے آیا بیکاز وہی کلائنٹس جو ریپلیکیٹ کر کے آتے ہیں واپس ہمارے پاس آتے ہیں وہی کپڑا ٹھیک کروانے کے لیے. بہت کم لوگ بولیں گے کہ ہم نے ریپلیکا پہنا ہوا ہے, کہیں گے ہم نے اوریجنل پہنا ہوا ہے.
ڈیزائنرز کا نقطہ نظر اپنی جگہ, لیکن خریدار یہی سمجھتے ہیں کہ کم قیمت میں ڈیزائنر کپڑا مل جائے تو کیا ہی بات ہے. گیتی آرانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے پاکستان کے ساتھ قائم کشیدگی کے درمیان بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی پالیسی نیوکلیائی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی ہے, لیکن آگے کیا ہوگا یہ حالات پر منحصر ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دیں گے.
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پوکھرن کے دورے میں کہا کہ آج تک ہماری نیوکلیائی پالیسی نو فرسٹ یوز کی, یعنی نیوکلیائی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی ہے, لیکن مستقبل میں کیا ہوگا اس کا انحصار حالات پر ہے. راجناتھ سنگھ جمعہ کے روز پوکھرن کے دورے پر تھے جہاں بھارت نے اپنا جوہری تجربہ کیا تھا. انہوں نے وہاں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی پہلی برسی پر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا. 2016 میں مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے 2 سال مکمل ہونے پر اس وقت کے وزیر دفاع منوہر پریکر نے بھی اسی قسم کا بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت کو نیوکلیائی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سینئر تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں راجناتھ سنگھ کا یہ بیان بہت کچھ اشارہ دے رہا ہے.
جس طرح حالات ہیں اس کے حساب سے رکشا منتری کا یہ بیان اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے, خاص کر جموں کشمیر میں جس طرح دھارا 370 ہٹائی گئی ہے اور پاکستان میں جس طرح بھارت کے آنترک معاملے میں دخل ہو رہا ہے اور وہاں کے پردھان منتری عمران خان جس طرح نیوکلیئر پاور ہونے کا دم بھر رہے ہیں اور یدھ میں نیوکلیئر پاور کو اپیوگ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس پرپیش میں رکشا منتری کا یہ بیان بھارت کے ہت میں ہی جائے گا. لیکن بھارت تب تک اپنے نیوکلیئر پاور کا اپیوگ نہیں کرے گا جب تک اس پر ایسا موقع نہیں ہوگا.
یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے دفعہ 370 کے خاتمے کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم نیوکلیائی ہتھیاروں سے لیس دو ہمسایہ ملکوں کے باہمی رشتے کو اور خراب کر دے گا. جیو نیوز نے پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے حالات پر اپنے ملیشیائی ہم منصب مہاتیر محمد کے ساتھ بات چیت کے دوران مذکورہ تبصرہ کیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک مسجد کے اندر ہونے والے بم دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. گزشتہ 3 ماہ کے دوران مساجد کے اندر یہ ہونے والا تیسرا دھماکہ ہے. دیگر 2 دھماکوں میں ایک امام مسجد سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک کے قریب ایک بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. ہلاک ہونے والوں میں امام مسجد بھی شامل ہیں. ڈی ایس پی پولیس شفقت محمود نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب لوگ مسجد قلعہ قاسم میں جمع ہو گئے, جماعت ابھی کڑی ہو گئی تھی کہ پہلی رکعت کے دوران زوردار دھماکہ ہوا جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. قلعہ قاسم کے ایک مقامی صحافی اور عینی شاہد اعظم بازئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
دھماکہ تقریباً جمعے کی نماز کی تیاریاں بالکل شروع تھی, جیسے ہی علماء کرام سب میں کھڑے ہو گئے تو مسجد کے محراب میں زوردار دھماکہ ہوا. سیکیورٹی فورسز نے جو ہے نا وہ علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے.
ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث بیشتر گروپوں کو سیکیورٹی اداروں نے ختم کر دیا ہے، لیکن اب دھماکے کرانے کے لیے نئے گروپ پیدا کیے گئے ہیں جن کا خاتمہ پولیس جلد کر دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ صوبے کے مرکزی شہر کوئٹہ میں دو ماہ کے دوران صرف 25 روز میں 4 دھماکے ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں میں 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مختلف مساجد کے اندر یا قریب ہونے والا یہ تیسرا دھماکہ ہے۔ پہلے دو دھماکوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دیسی ساختہ بموں کو ناکارہ بنانے والے بم ڈسپوزل اکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 8 کلوگرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ تارکاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
دوسری طرف وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بتایا ہے کہ کچلاک کے مدرسے میں ہونے والے دھماکے میں افغان طالبان کے رہنما حیبت اللہ خنزادہ کے بھائی حمد اللہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تاہم ابھی تک پاکستانی حکام اور نہ ہی طالبان نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ پولیس حکام نے شہر کے نواحی علاقے ناصر باغ روڈ سے ایک افغان باشندے کو افغانستان کے قومی پرچم کو ایک سائن بورڈ پر لگوانے، جبکہ ضلع سوات سے حزب اختلاف میں شامل پاکستان مسلم لیگ نون کی خاتون رہنما نسیم اختر کو ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران فوج کے خلاف مبین طور پر نفرت انگیز نعرے لگوانے کے الزام میں دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
پشاور میں افغانستان کے قومی پرچم لہرانے کے الزام میں پولیس نے ایک افغان سبزی فروش کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغان شہری نعمت خان کو ان کے خلاف پاکستان کے سول لا کے دفعہ 153A کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پشاور کی یونیورسٹی ٹاؤن تھانے میں 15 اگست کو درج مقدمے کے مطابق نعمت خان ولد سردار خان سکتہ افغانستان نے پاکستان کی یومی آزادی کے جشن سے 2 دن قبل 12 اگست کو ناصر باغ روڈ پر واقع ایک سائن بورڈ پر چڑھ کر افغانستان کا قومی جھنڈا لگوایا۔ رپورٹ کے مطابق ٹاؤن انتظامیہ نے اس جھنڈے کو اتار کر پولیس کو رپورٹ دی، اور بعد میں نعمت خان کے خلاف پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ نفرت پھیلانے کے جرم کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ پشاور کے ایک سینئر وکیل سنگین خان ایڈوکیٹ نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ کو بتایا،
افغانستان کا جھنڈا اگر کسی نے لگایا ہوا ہے اپنے بورڈ پہ یا دکان پہ یا گھر پہ، تو اس سے کون سی نفرت انگیزی پھیلتی ہے یا کون سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ پاکستان کے جھنڈے افغانستان میں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں ہمارے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، تو اس بات میں طرح قوانین کا استعمال کر کے لوگوں کو ہراساں کرنا یہ قطعی طور پر ناجائز بات ہے۔
خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں سنگین ایڈوکیٹ کے موقف کے تائید کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے جی، افغانستان کے کافی لوگ یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جھنڈا لہرانا وہ اتنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ افغانستان کے جھنڈے لہرانے کا مقصد کیا تھا۔
فی الوقت ملک بھر میں لگ بھگ 17 لاکھ افغان باشندے رہائش پذیر ہیں۔ افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر یہ لوگ عرصہ دراز سے اپنے گھروں اور دکانوں پر اپنے ملک کے قومی پرچم لہراتے ہیں۔ دریا اسنا شمالی پہاڑی ضلع سوات میں پولیس حکام نے انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت حزب اختلاف میں شامل پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کارکن کو حراست میں لیا ہے۔ نسیم اختر جو ضلع کونسل کی رکن بھی ہے پر الزام لگوایا گیا ہے کہ پچھلے 9 اگست کو منگورا شہر میں پارٹی کے مرکزی نائب صدر اور خاتون رہنما مریم نواز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں انہوں نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگوائے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی میں صوبہ سندھ کی پہلی اور پاکستان کی دوسری بڑی ڈی این اے فورینزک لیب تیار کر لی گئی ہے جو رواں ماہ سے فعال ہو جائے گی۔ اس فورینزک لیب سے سندھ پولیس کو قتل، ریپ اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد ملے گی۔ کراچی سے محمد ثاقب اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
کراچی میں صوبہ سندھ کی پہلی اور پاکستان کی دوسری بڑی ڈی این اے فورینسک لیب تیار کر لی گئی ہے جو رواں ماہ سے فعال ہو جائے گی۔ اس سے قبل پنجاب کے علاوہ دیگر تینوں صوبوں میں یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ یہ لیب جامعہ کراچی میں قائم جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ سینٹر میں قائم کی گئی ہے۔ لیب کے انچارج ڈاکٹر اشتیاق احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ڈی این اے فورینسک لیب کے معیار کو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی لیبارٹری سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ لیبارٹری کے قیام کا بنیادی مقصد کسی بھی جرم کے جائے وقوع پر موجود افراد کی نشاندہی کرنا ہے جو تفتیشی ٹیموں کو جرم کے پیچھے چھپے ہاتھ تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوگا۔
یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ جو سسپیکٹ ہے یہ کرائم سین پہ موجود تھا کہ نہیں، اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ فردر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ڈی این اے جو ہے یہ ایک سول اور یعنی ایک ایبسولیوٹ کوئی ٹول ہے انویسٹیگیشن کا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی پاورفل ایویڈنس ہے۔
ماہرین کے مطابق فورینسک سائنس کی کئی شاخوں میں سے ایک ڈی این اے بھی ہے۔ ڈی این اے ایک وراثتی مواد ہے اور یہ ایک طرح سے انسانی کوڈ بک بھی کہلاتی ہے، جس کے اندر انسان کی ذات، نسل، رویے، اس علاق بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق سمیت دیگر تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ ماہرین اسے عام زبان میں انسانی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کا خزانہ کہتے ہیں۔ بین الاقوامی سینٹر برائے کیمیائی اور حیاتیاتی سائنس کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے حاصل کردہ ڈی این اے سیمپلز کو بڑی مہارت اور پیشہ ورانہ طریقے سے اس لیبورٹری تک پہنچانا پولیس یا قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے لیے
آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کانسٹنٹلی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم نے اس پروجیکٹ میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں جو لیگل آفیسرز ہیں پولیس کے، ان کی ٹریننگ کی گئی ہے اور آگے بھی کی جاتی رہے گی۔
پاکستانی عدالتوں میں شواہد کے طور پر ڈی این اے کو اب تسلیم کیا جاتا ہے اور ملک میں رائج بہت سے قوانین اس ترقی سے ہم آہنگ بھی ہو چکے ہیں، لیکن شناخت سے متعلق کچھ قوانین میں تبدیلیوں کی ضرورت اب بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نظام انصاف کی مدد کے لیے ان لیبارٹریز کی مستقل اپ گریڈیشن اور اس میں کام کرنے والوں کی تربیت کے ساتھ تحقیق کے معیار کو بلند رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر صوبہ خیبر پختونخوا کے گلوکاروں اور اداکاروں کی بیرون ملک منتقلی سے فن و ثقافت کے شعبوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں دی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے اس رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا کے فن و ثقافت سے منسلک افراد کے بیرونی ممالک منتقلی سے اگر ایک طرف ثقافتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس رجحان نے فن و ثقافت کو فروغ دینے والوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ ویسے تو گلوکاروں اور اداکاروں کی بیرونی ممالک منتقلی کا سلسلہ پچھلے دو ڈھائی دہائیوں سے جاری ہے، مگر چند ہفتے قبل معروف گلوکارہ نازیہ اقبال بھی اس فہرست میں شامل ہو گئی ہے، جنہوں نے افغان شہریت کے حامل شوہر کو پاکستانی شہریت نہ ملنے کی باعث اب لندن میں سکونت اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ مختلف وجوہات، بالخصوص معاشی مسائل اور سیکورٹی خطرات کے پیش نظر، ملک چھوڑ کر بیرونی ممالک جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پختون کلچر کی سرگرمیوں کو فروغ دینے والے شاکر ذیشان خٹک نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
پشتو جو کلچر ہے، یہاں ہمارے سرکاری اداروں نے اس کلچر کو جو ہے نا مسلسل اگنور کیا ہے، بلکہ ان فنکاروں کو اگنور کیا ہے۔
نازیہ اقبال کے علاوہ حال ہی میں گلوکار زبیر نواز امریکہ، جبکہ مشرف بنگش نے متحدہ عرب امارات میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیا ہے۔ ماضی میں سردار علی ٹکر اور ہارون باچا جیسے مایاناز گلوکار بھی امریکہ کے شہری بن چکے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل لائقزادہ لائق کا کہنا ہے کہ نازیہ اقبال کے لیے لندن میں مستقل طور پر رہائش اختیار کرنا مشکل ہوگا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلا پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو پشتوں کی سب سے بڑی فنکارہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سورہ اور گر کا پورا پتہ ہے، وہ نازیہ اقبال ہی تھی، یہ وہاں رہ نہیں سکی ہے، انشاءاللہ یہ واپس بھی آئے گی۔ یہاں پہ جتنا احترام ہے فنکاروں کا یا جتنا احترام ہے بار میں، پھر یہ احترام وہی نہیں ملتا جو ان کو چاہیے۔
پچھلے دو ڈھائی دہائیوں سے ملک، بالخصوص خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کی وجہ سے مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی اور تشدد کے واقعات نے گلوکاروں اور اداکاروں کو دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ معروف فلم اداکار عجب گل کا کہنا ہے کہ فن و ثقافت سے وابستہ لوگوں کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
نقصان تو بالکل سیدھا سیدھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نازیہ کا ووکل بہت اچھا ووکل تھا پشتونوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے جو دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ پشتو بولی سنی جاتی ہے ان کے لیے۔ اسی ماحول میں ہم رہے ہیں، اسی ملک میں ہم رہے ہیں۔
ماضی قریب میں افغانستان میں جنگ کے نتیجے میں درجنوں گلوکاروں نے پہلے ہجرت کر کے پاکستان اور بعد میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں سکونت اختیار کر کے خیبر پختونخوا کے گلوکاروں اور اداکاروں کو بھی مغربی دنیا منتقل ہونے پر راغب کر دیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اسرائیل نے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی ہے جس کے مطابق دو امریکی اراکین کانگریس کو اسرائیل جانے کے لیے ویزا نہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا. اسرائیلی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کی خاتون رکن رشیدہ طلیب کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اجازت دی جا رہی ہے تاکہ وہ مغربی کنارے میں مقیم اپنی ضعیف نانی سے مل سکیں. مزید تفصیلات کے ساتھ مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
امریکی کانگریس کی دو خواتین اراکین کو اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل جانے کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب اسرائیل کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک خاتون رکن رشیدہ طلیب کو ویزا دے دیا جائے گا. یہ فیصلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا گیا ہے کیونکہ رشیدہ کی نانی مغربی کنارے میں مقیم ہیں اور رشیدہ طلیب اپنی ضعیف 90 سالہ نانی سے ملنے جانا چاہتی ہیں. وزیر داخلہ کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طلیب پابندیوں کا احترام کریں گی اور اپنے دورے کے دوران بائیکاٹ کے مطالبے کو نہیں دہرائیں گی. ادھر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ویزے کے اجرا کے سلسلے میں اسرائیلی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. ان کا کہنا ہے،
I feel that they are so anti-Israel, so anti-Jewish. Again, if other people made that statement,
میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اسرائیل مخالف اور یہودی مخالف ہیں. اگر کوئی دوسرا اس قسم کے بیانات دیتا تو اسے اس کی سخت قیمت ادا کرنی پڑتی، اور میں نے ان خیالات کے اظہار وہاں کسی سے کیا تھا. سز ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی مخالفت کے اظہار اسرائیل میں کس سے کیا تھا. اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا تھا کہ اگر اسرائیل نے عمر اور طلیب کو ویزا دے دیا تو اس سے اس کی کمزوری کا اظہار ہوگا. عمر اور طلیب فلسطینیوں کے سلسلے میں اسرائیلی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتی رہی ہیں. اسرائیل کی جانب سے ویزے کے انکار پر مینیسوٹا ریاست کے یہودی لیڈروں نے بھی تنقید کی ہے. مینیپولس کے میئر جیکب فرے کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. یہ کہتے ہیں،
I think that Congresswoman Ilhan Omar should be able to travel to Israel to see the facts for herself directly.
میرے خیال میں کانگریس کے رکن الیحان عمر کو بھی اسرائیل جانے کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ وہ حقائق کا چشم دید مشاہدہ کر سکیں. میری نظر میں یہ فیصلہ غلط بنیاد پر کیا گیا ہے. عمر نے اس سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی کانگریس کے رکن طور پر ان کا یہ فرض ہے کہ وہ امریکی غیر ملکی امداد کے استعمال پر نظر رکھیں اور یہ معلوم کریں کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق پر کس طرح عمل کیا جا رہا ہے. دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے سابقہ فیصلے کا دفاع کیا تھا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گزشتہ ہفتے اس قانون کو کمزور کرنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ ماہرین ماحولیات کی طرف سے نئی تنقید کی زد میں ہے جو دنیا میں بقا کے خطرات سے دوچار حیات سے متعلق تھا. اس قانون کو انڈینجرڈ اسپیسیز ایکٹ کہا جاتا ہے. اسی اثنا میں 2 درجن ریاستیں اور شہر صحت و ماحول پر بننے والے اتحادی گروپ کے ساتھ مل کر کلین پاور پلان یعنی صاف توانائی منصوبے کو ختم کرنے پر انتظامیہ کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
مونارک نامی تتلی ان دسیوں لاکھوں جانداروں میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہیں. پیم موئے مونارک لاروا مانیٹرنگ پروجیکٹ سے وابستہ رضاکار ہیں.
I remember growing up and seeing them everywhere and you don't see them everywhere anymore.
مونارک کی قسمت انتہائی صورتحال سے دوچار ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ انڈینجرڈ اسپیشیز ایکٹ کو کمزور کریں گے اور کانکنی اور تیل و گیس کی صنعت کے موقف کے مطابق سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اس ایکٹ میں نرمی لائی جائے گی. اسی ہفتے کوئلے کے مستقبل پر ہونے والی جنگ میں تازہ ترین پیش رفت میں امریکہ کی 29 ریاستوں اور شہروں نے کوئلہ استعمال کرنے والے اور گرین ہاؤس گیسیں خارج کرنے والے پلانٹس پر پابندیاں نرم کرنے کے اقدام کو روکنے کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے. صحت اور ماحول پر کام کرنے والے گروپوں نے بھی اسی طرح کی قانونی درخواست دائر کی ہے. اس مہم کی قیادت انوائرمنٹل ڈیفنس فنڈ کر رہا ہے. ادارے کے وکیل تھامس کاربونیل کہہ رہی ہیں کہ کلین پاور پلانٹ ایکٹ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تاریخی اور غیر معمولی انداز میں حملہ آور ہونے والے اقدامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قانونی درخواستوں میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کلین پاور پلانٹ ایکٹ کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ قانون صدر باراک اوباما نے سال 2015 میں متعارف کرایا تھا۔ امریکہ کے 44ویں صدر باراک اوباما کے الفاظ تھے،
By 2030, carbon pollution from our power plants will be 32% lower than it was a decade ago.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سال 2030 تک اپنے کارخانوں سے کاربن کے اخراج کو گزشتہ عشرے کے مقابلے میں 32% کم سطح پر لے آئیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سال 2020 میں بھی صدارتی مہم میں حصہ لے رہی ہیں، عام طور پر ماحولیات سے متعلق تحفظات کو معیشت کے لیے نقصان دہ بیان کیا ہے۔
Virtually every leading Democrat has vowed to eliminate fossil fuels, obliterating millions of American jobs, devastating communities.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہر ڈیموکریٹ نے خام ایندھن کو ختم کرنے، امریکیوں کے لیے روزگار کے لاکھوں مواقع کم کرنے، ہماری کمیونٹیز کو تباہ کرنے، فیکٹریوں کو اور خاندانوں کو اور بزرگ شہریوں کو اس پورے علاقے میں کنگال کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی نو آبادی جبل الطارق کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل بردار جہاز گریس ون کو چھوڑ دے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کی تحریری یقین دہانی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جبل الطارق کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کا تیل بردار جہاز شام کو خام تیل فراہم کرنے نہیں جا رہا تھا۔ ابھی حکومت نے یہ نہیں بتایا ہے کہ مال بردار جہاز کو کب چھوڑا جائے گا۔ جبل الطارق کے وزیر اعلیٰ فیبیان پیکارڈو کا کہنا ہے،
So we have a written commitment from the Islamic Republic of Iran. It's there for the whole world to see. I think once a state says something in writing on its own letterhead, one is entitled to believe that they will comply with those obligations that they have acquired, the undertakings that they have given.
ہمارے پاس ایرانی حکومت کا تحریری وعدہ موجود ہے۔ یہ تحریری خط ساری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی ملک سرکاری لیٹر ہیڈ پر اس طرح کی یقین دہانی کرائے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرے گا۔ اس سے قبل امریکہ نے ایرانی جہاز کو چھوڑنے کی مخالفت کی تھی۔ تاہم عدالت کا کہنا ہے کہ اسے امریکہ کی طرف سے کوئی تحریری درخواست موصول نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ایران نے جمعرات کو امریکہ کے اس رویے کی مذمت کی ہے۔ اس جہاز کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خام تیل لے کر شام جا رہا تھا، جبکہ یورپی یونین اور امریکہ نے شام کے لیے تیل کی ترسیل پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس بحری جہاز کو جبل الطارق کی سمندری حدود میں 4 جولائی کو روکا گیا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے 19 جولائی کو آبنائے ہرمز میں ایک برطانوی ٹینکر کو پکڑ لیا تھا۔ ایران کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کا جہاز بین الاقوامی سمندری علاقے میں تھا اور وہ شام کو تیل فراہم کرنے نہیں جا رہا تھا۔ ٹینکر کے اس تنازع کے پس پردہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیری گل۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جن کی خوراک زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہو اور جو ایک خاص مقدار میں گوشت کھاتے ہوں، ان میں جلد موت کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر مائیکل اورلک اس تحقیق سے منسلک رہے۔ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل خوراک انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ سبزی خور افراد مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور نسبتاً لمبی عمر پاتے ہیں۔ سن 2012 کے ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق امریکہ میں 5% افراد سبزی خور ہیں۔ اس سے قبل سامنے آنے والی تحقیقی نتائج سے یہ عکس کیا گیا کہ سبزیاں اور پھل کھانے والے افراد میں دل کی بیماری کا خدشہ دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف یورپ کا ایک تحقیقی جائزہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں سبزی خور افراد میں موت کی شرح وہی ہے جو گوشت خور افراد میں ہے۔ ڈاکٹر مائیکل اورلک کہتے ہیں کہ اپنی اس نئی تحقیق کے لیے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 73,308 افراد سے اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کے آغاز میں شرکاء سے ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد انہیں دودھ، انڈے، مچھلی اور گوشت وغیرہ کے لحاظ سے خوراک کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا۔ مطالعاتی جائزے سے معلوم ہوا کہ ایک سال کے دوران 1,000 افراد میں سے 7 افراد گوشت خوری کے سبب موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ سبزی خور افراد کی موت کی شرح 5 سے 6 افراد رہی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رابرٹ بیرن کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سبھی کو سبزی خور ہونا چاہیے، تاہم اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس تحقیق کے مطابق اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو کبھی رولر کوسٹر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اگر نہیں تو آپ نے تھیم پارک کی سیر کے دوران یا ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اس میں بیٹھے ضرور دیکھا ہوگا۔ لوگ بہت شوق سے ان رائڈز پر بیٹھتے ہیں جو انہیں انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں، تیزی سے گھماتی ہیں اور اوپر سے تیزی سے نیچے لاتی ہیں، اور اس دوران لوگوں کی آوازیں خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر اب ایسے رولر کوسٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں آواز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ 4 سیکنڈ میں ایک دم 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ہو جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے اس سفر میں آپ اونچے گول دائروں سے گزرتے ہیں، کبھی ایک جانب جھکتے ہیں، کبھی دوسری جانب۔ مگر ایک رائڈ میں ڈبل ہیلکسز بھی بتائے جا رہے ہیں، یعنی عام رولر کوسٹر میں اگر ایک چکر ہے تو اس میں 2 چکر، اور اس میں سے آپ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزریں۔ ایسے میں کیا حالت ہوتی ہے، یہ تو وہ جانیں جو اس میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ رولر کوسٹر کے تو نام ہی سے ان کی خصوصیات ظاہر ہیں، یعنی سن آف بیسٹ جو اوہایو کے کنگز آئیلینڈ میں لگایا گیا ہے۔ ایک پوائنٹ پر یہ 66 میٹر کی بلندی پر جاتا ہے اور پھر 2100 میٹر کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دانت سے دانت بجا دیتا ہے۔ جن تھیم پارکس میں یہ رولر کوسٹر لگے ہیں وہاں دن بھر کے لیے آپ خاصا مہنگا ٹکٹ خریدتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان رائڈس کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں باری کا انتظار کرتی ہیں۔ پھر ہزاروں لوگ اس کلب کے رکن ہیں جو اے سی ای یا امیرکن کوسٹر انتھیوزیاسٹ کلب کہلاتا ہے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ملک بھر میں جہاں بھی رائڈ لینا چاہیں آپ کو لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اور ان لوگوں سے پوچھے تو بتاتے ہیں کہ جی آپ رولر کوسٹر پر سوار ہو جائیے، لگتا ہے آپ پہاڑی پر پہنچ گئے، اور پھر اچانک کسی نے آپ کو واپس نیچے کھینچ لیا اور لگا گویا آپ خلا سے نیچے نیچے اور نیچے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں 6 فلیگز گریٹ ایڈونچر نامی پارک میں رولر کوسٹر لگایا گیا ہے گرین لینٹن۔ یہ ان رائڈز میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ اس میں آپ بائسیکل کی طرح ایک سیٹ پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سیٹ لاک ہو جاتی ہے اور آپ کو کندھوں کے اوپر سے بھی جکڑ دیا جاتا ہے، اور یوں کھڑے رہنے کی پوزیشن میں آپ کو 63 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 153 فٹ کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر 121 فٹ اونچے گول دائرے میں گھما کر 2.5 منٹ کی سواری میں آپ 45 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے اوپر سے سیدھے نیچے آتے ہیں۔ ان رائڈ سے واپس آنے والوں کو پوچھے تو وہ اسے زندگی کا تھرل سے بھرپور تجربہ بتاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، لمحوں میں 15 منزل اوپر پہنچ کر بل کھاتے گھومتے راستے سے برق رفتاری سے نیچے آنا، بس یوں سمجھ لیجئے کسی نے آپ کو ہوا میں بلند کیا، زور سے گھمایا اور پھر بحفاظت زمین پر اتار دیا۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر بل آرڈینو۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔